الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام یہ ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پر حاملین عرش ملائکہ یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے وہ روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، لہذا روزے دار کثرت دعا کا اہتمام کرے، کثیر الدعا بنے. اور کثرت دعا کی جو سنت ہے وہ ایک دعا کو کم از کم تین مرتبہ مانگنا. میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی جو سنت ہے وہ کم از کم ایک دعا کو تین مرتبہ مانگنا ہے، یہ دعا کی سنتوں میں سے ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگنے کے آداب یہ ہیں کہ جب دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا. جیسے جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے دنیا میں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سخی ہیں، آپ ماشاءاللہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مقروض کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، رحم دل ہیں، کریم المزاج ہیں، کریم النفس ہیں. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے. لہذا دعا کی سنت میرے شیخ فرمایا کرتے تھے دعا کے آداب یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اس لیے دیکھیں ہم دعا ایسے مانگتے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے اور یہ وہ تعریفی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. میرے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جب دعا مانگتے تھے تو ایسے ہی مانگتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایسے دعا کرتے تھے. اس کے بعد دعا کا ادب یہ ہے کہ پھر درود شریف پڑھے. সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িল উম্মি, দুরুদ শরীফ পড়ে, দুরুদ ইব্রাহিমি হ্যায় জো দুরুদ শরীফ কে মুখতালিফ সিগে হ্যায় উন সিগো মে সে কোই সিগা পড়ে, দুরুদ ইব্রাহিমি পড় লে, লেকিন দুরুদ শরীফ পড়ে উসকো। ফির দুআ কা আদব ইয়ে হ্যায় কে সবসে পহলে দুআ আপনে লিয়ে মাঙ্গনি চাহিয়ে, ইয়ে বাত মেরে শেখ ফরমায়া করতে থে। ترتیب دعا کی کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے رشتہ دار، پھر اس کے بعد ساری امت کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا مانگے۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دیجئے، ولی والدی، اور میرے والدین کو، پھر ہے ولی المومنین۔ تو دیکھیے ترتیب ہوئی نا، اگر امت کے لیے مومن کے لیے دعا بھی مانگنی ہے تو وہ بعد میں مانگے، پہلے ادب یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگے۔ یہ دعا کے آداب میں سے، اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد پھر درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے درود شریف شامل کر لو، کیونکہ درود شریف وہ دعا ہے جو کہ مستجاب ہے، کیونکہ درود شریف میں جو ہم درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہم درخواست کر رہے ہیں نا، تو ہماری درخواست کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نازل نہیں ہوتی ہے۔ صلات سے مراد خاص رحمتیں۔ تو ہماری درخواست کہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نازل فرما، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون، نبی پر صلات بھیج رہے ہیں۔ اور یہ کام جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، لہذا قطعاً ہے اور دائماً ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلات ہے وہ قطعاً اور دائماً ہے، کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہے، کہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، لیل و نہار، شب و روز، ہر وقت ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ نبی سے پیار کرنا اللہ کے پیار لینے کا ذریعہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ کیا مطلب؟ دعائے درخواست کرو، درخواست درود کرو، درخواست صلات کرو۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، تو پھر جب رحمتیں نازل ہو رہی تو ہمیں درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، درود شریف کے اتنی برکات ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی درود شریف کی درخواست کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرما دیتے ہیں، یہ معنی ہوئے صاف صاف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت کی ہم درخواست کرتے ہیں تو نبی پر تو رحمت ہو ہی رہی ہے، اس درخواست پر وہ رحمت ہمیں بھی مل جاتی ہے، یہ ہے فائدہ. جیسے ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ماں رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ من نہ گردم پاک تسبیح شاہ، کہ جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے. سبحان اللہ کی کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ. تو کیا فرماتے کہ میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، بلکہ پاک ہم ایشا شبندو درفشا. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ کی برکت سے ہم صاف ستھرے، صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں. یہ ہے سبحان اللہ کہنے کی برکت. تو درود شریف پڑھنا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ پر تو جو رحمت خاصہ کا نزول تہم مسلسل اور متواتر ہو رہا ہے، جو درود شریف پڑھے گا اس کے چھینٹے اسے بھی مل جائیں گے، یہ فائدہ ہے. وہ کنیکشن وائی فائی سے لگا لیا تو وہ کنیکشن لگانے سے، درود شریف پڑھنے سے ایک رابطہ لگا دیا تو اس رابطے کی برکت سے اس کے چھینٹے ہمیں بھی مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے گویا ایسا معاملہ رکھا ہے، فرشتہ منتظر رہتا ہے، ادھر بندے نے درود شریف پڑھا وہ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بھاگتا ہے سیدھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست کوریئر سروس بنائی ہے پورے عالم میں بلا معاوضہ، ایسی کوریئر سروس کہ یہاں بندہ منتظر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نکلا اور وہ فرشتہ لے کر سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ آپ کے یہ فلاں بندے نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ پھر رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں ہمیں اس درود شریف کی برکت سے. اس لیے درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنائے اور اپنی دعاؤں میں آگے پیچھے درود شریف لگائے، پھر آخر میں پھر وہی اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے. اس لیے آخر میں پڑھتے ہیں اکثر امام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وہ اسی وجہ سے ہے. تو یہ دعا کے آداب سمجھ میں آگئے نا. اب جو میں نے دعا پڑھی تھی یہ دعا تو شب قدر کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری امت نے یہ، ہماری ماں نے، امت کی ماں نے امت کو یہ سکھا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ امت کو سکھا دیا کہ دیکھو کیا مانگو. اب یہ مضمون سرکاری ہے، سرکاری مضمون ہے. اور پھر رمضان شریف کی گھڑیاں ہیں، گویا کہ یہ دعا شب قدر کے ساتھ تو مانگی، شب قدر کے ساتھ تو مانگی، ابھی بھی مانگنے کے وقت ہے کہ مانگے. معافی کا ایک عظیم الشان مضمون ہے. کیا فرمائے؟ اللہم انکا عفوون. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب اللہ کو، حضرت کا تو اللہ کہنے کا انداز ہی کچھ اور تھا، اللہ فرماتے تھے، سبحان اللہ. اور فرمائے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے شیخ یعنی میرے دادا شیخ، میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت روزانہ پانچ پارے تلاوت فرماتے تھے روزانہ، اور فرمایا کبھی کبھی دس پارے. یہ حضرت کی ستر برس کے بعد کی زندگی بتا رہا ہوں. کہ 70 برس کی عمر میں 5 پارے تلاوت. اور فرمایا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو ہر 10-20 رکعت کے بعد اللہ کہہ کے نعرہ لگاتے تھے. حضرت فرماتے کہ اس میں اتنا درد ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا پوری مسجد ہل گئی ہے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. حضرت کا شعر ہے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں, اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت, پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. محبت کے پھول تو ان اللہ والوں پر فدا کرنے کے لیے. اور جن پھول جیسی شکلوں کو ہم پھول دیتے ہیں تو ایک دن تو وہ پھول خود مرجھا جائیں گے. اور اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کیا تھا کہ پہلا مصرع تو یاد نہیں آ رہا لیکن دوسرا مصرع ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہ جانے جاں ہو رہے ہیں. اور معرومی کیا فرماتے ہیں کہ خود قوی تر می شبد خمرے کوہن, کہ وہ جو پرانی شراب ہوتی ہے اللہ والوں کی, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی شراب اور تیز ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی محبت کی. خود قوی تر می شبد خمرے کوہن, خاصا خا کے کمرے خمرے باشد ملدن, کہ پرانی شراب ویسے تو عام میں طور پر بھی تیز ہوتی ہے لیکن وہ شراب جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب, جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لہذا اللہ والوں پر گلہائے محبت فدا کرنا, یہ ہے اپنی محبت کی جذبات کو اس کا صحیح استعمال. اور جن حسینوں پر کر رہے ہیں پھر یہ پھول جیسی شکلیں جب مرجھا جائیں گی تب کیا ہوگا, پوچھے گا ان کو. جن آنکھوں سے شربت ٹپک رہا تھا کہ چلو کم سے کم افطار کا تو سامان ہو جائے, ایک دن کی افطاری کا سامان نہیں ہو سکتا, لیکن انہی آنکھوں سے جب کیچڑ بہنے لگے گا, 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا اور منہ ٹیڑھا ہو گیا, دانت ٹوٹ کر گل پڑے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, جھریاں پڑ گئی چہرے پہ, تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر یہی حال ہوگا نا کہ کہاں دل لگائے گا, کہاں فدا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ان حسینوں سے دل مت لگاؤ, ان پھول جیسی شکلوں سے دل مت لگاؤ, بلکہ دل کا محل یہ ہے کہ اس دل کو اللہ پر فدا کرو اور اللہ والوں پر فدا کرو, یہ اس کا محل ہے. تو اللہ میرے شیخ ایسی محبت سے نام لیتے تھے. دادا اس دعا میں پہلے کیا ہے؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہم. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے, اور میں نے خود بھی اس مضمون کو دیکھا ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح عربی زبان میں 11 جلدوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ربانی عالم یزدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ, اور فرمایا ایسے نام لیا قدس اللہ سرہ وروح اللہ روحہ. ملا علی قاری نے ایسے پورا نام لکھا, دو سطر میں تو ان کا صرف نام لکھا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دو سطر میں یعنی دو لائنوں میں تو صرف نام لکھا ان کا مرقات کے اندر, اور ان کے قول کو نقل کیا کہ الاسم الاعظم هو اللہ, الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ. کہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ کا نام ہے, لیکن تو اللہ کا نام ایسے لے بشرط ان تقول اللہ, اس شرط کے ساتھ تو اللہ کا نام لے, وليس في قلبك سوى اللہ, کہ اس وقت دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو, ایسے اللہ کا نام. یہاں پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, وہاں رومی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا, اور واقعہ ہے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا, کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے, دریا میں کچھ طغیانی تھی, لوگ پل سے نظارہ کر رہے تھے, تو ایک شخص نے جب پانی کو دیکھا تو اس کو چکر آ گئے, وہ گرا, تو سلطان کی نظر وہی تھی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گرا تو سلطان کی زبان سے نکلا اس کی اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ, حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہی فضا میں معلق ہو گیا, لوگوں نے جال پھینک کر اس کو پھر اٹھا لیا. سبحان اللہ, دادا ایسا دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے اور دل کو غیر اللہ سے ایسے خالی کرے, اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی ایسی صفائی کرے کہ غیر نہ ہو. تو پھر میرے پیارے دوستو, پھر وہ اللہ کا نام ایسے نکلے گا کہ سبحان اللہ. لیکن اسی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اصلی مرید وہ ہے, حکیم الامت کی بات ہے, اصلی مرید وہ ہے کہ جو اپنے کو شیخ کے حوالے کر دے مثل مردے کے, جیسے مردہ ہوتا ہے اس کا استنجا بھی کراتے ہیں, ایک پیر کھڑا کرتے ہیں اس کو استنجا کراتے ہیں. اب جیسے ہی مردے کا پیر کھڑا کیا یا ہاتھ لگایا, اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, تو وہ تو غسل کرانے والے کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. پھر اس کو دائیں کرو تو دائیں ہو جاتا ہے, باں کرو تو بائیں ہو جاتا ہے, جیسے چاہو کروٹ. تو فرمایا مرید اصلی وہ ہے جو شیخ کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ والا کا مصداق ہو, کہ زندہ کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہے ایسے ہو. ایسا نہیں کہ شیخ نے کہا کہ یہ کام کر لو, وہ کہہ رہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی, کہا اچھا یہ کام کر لو, کہا میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ وہ مشق کرا رہا ہے, غیر اللہ اسے تو نکالنے کی مشق کرا رہا ہے. اب رہی بات, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جائز تھا, مثلا کوئی ایسا کام ہے کہ بعض مرتبہ شیخ جائز کام سے بھی منع کر سکتا ہے. دادا تصوف کے مسئلے کے اندر شیخ کو یہ بھی اختیار ہے کہ مرید کو نوافل کے پڑھنے سے فی الحال روک دے, فرائض واجبات اور سنت موقع سے تو نہیں روک سکتے, وہ تو شریعت کا اہم مسئلہ ہے. ہاں انتظامن ایسا ہو سکتا ہے, کہا کہ ابھی فی الحال تم ذکر اذکار مت کرو, یہ نوافل مت پڑھو, ایسا ممکن ہے, روکا جا سکتا ہے. اب وہ کہے کہ دیکھو یہ تو مجھے کس کام سے روک دیا, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے ایک عالم تھے، انہوں نے اپنی کچھ کیفیت بیان کی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے دل میں تکبر ہے. انہوں نے درخواست کی کہ آپ سے درخواست یہ کہ میرا علاج تجویز فرمائیے. ماشاءاللہ مخلص آدمی تھے، عالم تھے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ آپ سب کی جوتیاں سیدھی کریں. اب آپ بتائیے کسی کو لگا دے کہ باہر سب کی جوتی سیدھی کرو، جمعے کا دن ہے، شیخ کی جوتی پر تو شروع شروع میں تو انسان کا نس مٹتا ہے، پھر بعد میں تو نس کو مزہ آنے لگتا ہے. اور اگر اصلاح نہ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، لوگ کہیں گے دیکھو اللہ والوں کی جوتی اٹھا رہے ہیں. بڑی باریکی ہے، معمولی راستہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ اب میں شیخ سے مستغنی ہو گیا، شیخ سے رابطے میں کمی کر دے، زہر ہے زہر. یا شیخ کے پاس آنے کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، چلو اب کبھی کبھی مل لیں گے، شیخ سے رابطے کی اب مجھے ضرورت، زہر ہے. اب آپ بتائیے کہ پہلے وہ جوتی اٹھانا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا تھا، لو جی میں جوتی اٹھاؤں، میں اتنا بڑا آدمی، میں کسی کی جوتی کیسے اٹھاؤں. بعد میں وہی نفس اس کو کہتا ہے جوتی اٹھاؤ، کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو، لوگ کہیں گے دیکھو اللہ والوں کی جوتی اٹھا رہا ہے. دیکھے نا صاحب، اب غیر اللہ کا کیسے انداز آیا، نفس کی چال بازی چکر بازی کیسے آئی. پہلے نفس منع کر رہا ہے، اب کہہ رہے نہیں خود اٹھاؤ، اچھا ہے لوگ تعریفیں کریں گے. اس لیے کتنا خطرناک راستہ اور کتنی باریکی ہے کہ ہر وقت صحبت شیخ کا محتاج ہے. تو ان عالم سے حضرت نے فرمایا سب کی جوتی سیدھی کرو. اب وہ سب کی جوتی سیدھی کر رہے تھے تو حکیم الامت نے اب ان سے فرمایا، کچھ روز گزر گئے نا، تو حکیم الامت تو حکیم تھے، نفس شناس تھے، نفس کے مزاج کو سمجھتے تھے. حضرت نے فرمایا اب آپ اس کام کو چھوڑیں، اب آپ ایک کام کریں، وضو خانہ صاف کریں. جوان بیٹھ جانا یار، او جوان بیٹھ جا. تو حکیم الامت سے کہنے لگے کہ حضرت نہیں نہیں میں جوتی ٹھیک کروں گا، مجھے تو مزہ آنے لگا اب آپ کی برکت سے. فرمایا اصل میں اسی لیے تو منع کر رہا ہوں، کیونکہ مقصد تھا نفس پر بوجھ ڈالنا. مقصد کیا تھا؟ نفس پر بوجھ ڈالنا. اب تو بوجھ ختم ہو گیا، اب تو مزہ آنے لگا، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ روزہ عافیت کا عطا فرمائیے، آسان کے دیجئے. لیکن اگر روزے میں گرمی ہو، نفس کو تکلیف ہو، بھوک لگے، پیاس لگے، تو اس کا اجر اتنا بڑھے گا. کیونکہ جب کسی عمل میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس تکلیف کی وجہ سے اس عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور ہم بھاگتے ہیں کہ نہیں گرمی ہو، گرمی نہ ہو، بس ایسا مزے کا روزہ گزرے کہ پورے 15 گھنٹے کا روزہ 2 گھنٹے میں گزر جائے. اللہ میاں وقت میں برکت ڈال دے. تیل ارض اس میں نہیں ہوتا کیا؟ تیل سوم ہو جائے کہ جلدی سے بس. اس لیے لوگ، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں کہ رات بھر جاگے تو صبح ہوتے ہی اے سی چلائے اور جلدی سے سو جائے تاکہ سارا دن سوتے رہیں، خوب نیند آئے. میرے پیارے دوستو، آہ میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں یہ تڑپ تڑپ کر جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا اور یہی میرا تور سینا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. لہذا جس عمل میں نفس کو تکلیف ہو لیکن عقل کو استعمال، یہی عقل وہ ہے جو اس وقت عقل کو استعمال کرے، اور عقل کو استعمال کرے کہ نہیں میری اصلاح اسی میں ہے اور اللہ تعالی کا قرب اسی عمل سے ملے گا، تو میرے پیارے دوستو اس عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے نفس کی باریکی. بہرحال تو اللہ کا نام ایسے لے کہ غیر اللہ دل میں نہ ہو، اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ والوں سے قلب کو صاف کرایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ صاف کیا. یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے دنیاوی مثال ہے, وہ پوری صادق نہیں آتی, صرف سمجھانے کے لیے کہ بیوٹی پارلر میں عورت کو سجاتے ہیں, لیکن وہ سجانا چند گھنٹوں کا ہے, اور اس میں بھی تاکید کر دیتے ہیں منہ نہیں دھونا اور ایئر کنڈیشن میں بٹھانا تاکہ پسینہ نہ آئے, کیونکہ پسینہ آنے کے بعد حسینہ کا بیوٹی پارلر ایسا ہو جائے گا کہ شوہر بھی ڈر کے بھاگے گا, کیونکہ ایک نیا بھوت نکلے گا. پہلے جس کو شوہر دیکھ کر مبہوت ہو رہا ہے, اب اس کو دیکھ کر بھوت بن رہا ہے. تو بیوٹی پارلر کرتے چند گھنٹوں کے لیے تاکہ شوہر دیکھ کر پیار کر لے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو خانقاہیں ہیں یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے, یہاں مرید تیار کیا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا بیوٹی پارلر ہے یہ سب تھوڑے سے وقت کے لیے جسم کی لیپا پوتی کی جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے. لیکن روحانی جو بیوٹی پارلر ہے یہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی سجاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی اپنے بندے کو دیکھ کر خوش ہو جائے. اس لیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا, فرماتے کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور میں جب جاؤں گا تو یہ شعر پڑھوں گا کہ نہیں کچھ اور خواہش, نہیں کچھ اور خواہش, نہیں. کیا فرمایا تھا؟ تیرے محبوب کی یارب, محبوب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کیا پیارا انداز, محبت کیا چیز ہوتی ہے کہ اپنا عمل نہیں پیش کر رہے کہ میرا عمل کچھ نہیں, میں تو آپ کے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں کہ اپنے عمل میں تو فی لگ جائے گا, لیکن محبت کیا چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو فرعون کے جادوگر تھے, انہوں نے فرعون سے کیا اجازت لی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنائیں گے, ویسی عصا پکڑیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, فرعون نے پوچھا کیوں, تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ ان کا استہزاء کریں, مذاق اڑائیں. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ جو ساحر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کیا کہنے لگے, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اس کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر. آگے کیا فرمایا, ربی موسیٰ و ہارون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب العالمین کہنا تو کافی تھا, یہ ربی موسیٰ و ہارون کیوں فرمایا؟ وجہ یہ کہ فرعون بھی کہتا تھا میں رب العالمین ہوں, وہ سالہ بھی یہی بولتا تھا. دیکھو بعض دفعہ استعمال کیسا عجیب, ہر زبان کا ایک استعمال ہے ماشاءاللہ, کہ وہ سالہ بھی یہی بولتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں, لیکن فرمایا نہیں رب العالمین یہ نہیں ہے, ایسا لچر اور بے بس ہو ہی نہیں سکتا, اصلی رب العالمین وہ ہے رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اسے یا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بڑائی نہیں بیان کی بلکہ رب کا ذکر کیا, رب موسیٰ, اللہ اکبر, کیا حقیقی رب وہ ہے. لیکن کرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچیں گے اس رب تک. موسیٰ علیہ السلام کی بات میرے شیخ فرماتے, پوچھا کہ اللہ محنت میں نے فرعون پہ کی کہ اس کو ہدایت دے, لیکن آپ نے ایمان کی دولت جادوگروں کو عطا فرمائی. مفسرین لکھتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے موسیٰ وہ تیرے حلیے میں آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرا مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا, کہا تیری نظر تو اس بات پر ہے کہ میرا مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا, لیکن میری نظر اس بات پر ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں آئے تھے. بس میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ان کو خالی لوٹا دوں. سبحان اللہ, یہ ہے شباہت. تو بیوٹی پارلر ظاہر اور باطن سب رابطے ہیں, کیونکہ ایک عورت کا بیوٹی پارلر تو اچھا کیا. میرے شیخ فرماتے تھے, حضرت کی نقل کروں گا بات کو, فرمایا کہ دیکھو اب شوہر گیا, اس نے کہا السلام علیکم. عورت کو وہ بیوٹی پارلر بیوی تیار بیٹھی ہے, پہلی ملاقات ہے, اور جا کر چکے تبلیغ سے اور بزرگوں سے تعلق ہے, جا کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے, آگے کہتی ہے یو آر ویری ویری بلڈی فول. حضرت نے فرمایا ایسے کہ تم بالکل بیوقوف احمق ہو. تو وہ کیا کہے گا, کہے گا شکل کیسی اور زبان کیسی, کیونکہ بیوٹی پارلر اخلاق تو نہیں دے سکتا نا, اخلاق تو نہیں سنوار سکتا. یہ اخلاق کی بناوٹ, اخلاق کو سجانا, یہی اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ملتی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے کہا کہ ایسے اللہ کا نام لو کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما اثر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. رمضان شریف کا موقع ہے, اللہ تعالی کی رحمت عام ہے, متوجہ ہیں. اب بات کرو اللہ تعالی سے, تم ملاقات کرو اور نام لو ایسے اللہ, کہو انکا عفوون, اللہم انکا عفوون. انکا عفوون کے معنی ہیں ای کثیر العف, عفوون فاولون کے وزن پر ہے نا, عفوون عفوون یہ اصل میں ہے, لیکن ادغام کرنے کی وجہ سے عفوون پڑھتے ہیں. لہذا عفوون کے معنی کیا ہے, کثیر العف, بہت معاف کرنے والا. اور جملہ اسمیہ ہے, انکا عفوون جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یعنی بار بار معاف کرنے والا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو ایک دفعہ معاف کیا, اب اس کے بعد وہ شام کو پھر آیا, یا اللہ معاف کر دیجئے, ارے میاں کیا نالائک تو پھر منہ اٹھائے چلا آیا. ہم لوگ تو یہی بولتے ہیں نا, کیا منہ اٹھائے دوبارہ چلے آئے. سیٹھ صاحب رمضان شریف میں زکات تقسیم کرتے ہیں نا سیٹھ صاحب, تو ایسے گردن ذرا ٹیڑھی کر کے, مال کا نشہ ہوتا ہے نا, زکات دے رہے ہیں تو ذرا گردن ٹیڑھی کر کے اور بڑے اسٹائل سے نوٹ دیتے ہیں, اور اس پر حماقت یہ ہوتی ہے کہ نوٹ پھینکتے ہیں, بڑے ناز ہوتا ہے ان کو اپنے مال پر, اس لیے گردن ٹیڑھی کر کے اور بڑے ناز سے اسٹائل سے. اور پھر 500 روپے کے اوپر رسید ایسے مانگتے ہیں جیسے 500 روپے میں وہ بنگلہ بنا لے گا. وہ بیچارہ سب اس لیے کہ مدرسے, وہ طلباء غریب, وہ یتیم بچے, وہ غرباء اور مسکین بچے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان, ان کی مہمانی کی خاطر سے وہ یہ ذلت بھی برداشت کرتا ہے مولوی, اس کو اپنی نہیں پرواہ ہوتی. وہ کہتا ہے کہ چلو ان کا کام ہو جائے, میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی. وہ اس کے لیے وہ بھی ذلت برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر اسی سیٹ صاحب کے پاس دوبارہ چلے جا کہ یار صاحب ذرا اور چلو, نہیں زکات ہی دے دو, تو سیٹ صاحب بھی بے بس اور عاجز ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہم اور نہیں دے سکتے, عاجز ہے عاجز. اور مزے کی بات ہے کہ جس وقت زکات تقسیم کر رہے ہوتے اس وقت خدا کی طرح دے رہے ہوتے. لالا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ادب ہے تم خود جا کے دو, اس کا شکریہ ادا کرو کہ تمہارے مال کو ہنڈی کر رہا ہے. اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی نہیں ہے, یہ تو ایسا کام ہے, کتنا بڑا احسان. اور رہی بات, ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پر ہمارا دل نہیں مانتا. نہیں مانتا مت دو, کس میں گئے آپ کو, جہاں دل مانتا ہے وہاں دے دو. بھائی نہیں مانتا ہوئے جاؤ خود جا کے تحقیق کرو دیکھو مدرسہ اور کہو کہ آپ تشریف لائے مجھے آپ اپنا پتا دے دیجئے میں خود آپ کو پہنچاؤں گا. یہ تو اس کا احسان بند ہونا چاہیے کہ جزاک اللہ کہ آپ نے ہماری رقم لے کر دین کے کام میں لگا دی. تو اللہ تعالی کی شان انک عفو کثیر العفو ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اور عرض کیا تھا کہ عفو معنی میں محون کے ہے, عفون معنی میں محون کے ہے. محون کے معنی مٹا دینا, کیا مطلب؟ جیسے واف انا اللہ نے سکھایا نا, کہو واف انا. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واف انا کی کیا معنی, ای امحو آثار ذنوبنا, میرے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ, یہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے کے اول درجے کے بالکل ابتدائی درجے کے بزرگ ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یہ پہلے سود خوری کرتے تھے, سودی لین دین. تم یہاں کہاں گھومو, کیا سوچ رہے ہو, روزہ لگ رہا ہے کیا؟ توجہ سے سنو بات کو. سودی لین دین کرتے تھے, اللہ تعالی نے اپنا کرم فرمایا ان پر, ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ غلط کام ہے, توبہ کے لیے چلے. اپنے شیخ کے پاس پہنچے, جب رستے میں جا رہے تھے تو راستے میں چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے, تو ایک بچے نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ہٹو ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد اور مٹی ہمیں لگ جائے. یہ ہے گناہ کی ذلت, جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے نا کہ جی گناہ, گناہ میں عزت نہیں ہے. ان کے دل سے ایک آہ نکلی, گئے توبہ کی, اللہ سے روئے گڑگڑائے, اللہ تعالی سے وعدہ کیا کہ میں سودی لین دین بالکل ختم کر دوں گا. دادا اس نیت اور ارادہ کر کے, توبہ کر کے, عزم کر کے واپس آئے. وہی بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے ہگو ہٹو ہٹو, حبیب تائب آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد اور مٹی ان کو لگ جائے. دیکھا آپ نے صاحب, ادھر بندے نے توبہ کی, ادھر اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کے نشانات اور آثار کو مٹا دیتے. ہمارے بزرگوں میں سے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہیں, ایک زمانے میں ڈاکو تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. آیت ایک دفعہ قاری پڑھ رہا تھا, آیت سنی, کیا یہ وقت نہیں آیا کہ کیا مسلمانوں کے دل اللہ تعالی کے خوف سے لرستے اور کانپتے نہیں ہیں؟ بس دل پر چوٹ لگی, ایسے ہی خشیت اور عظمت تاری ہوئی, اپنا سارا ڈاکے کا نظام سب بند کیا اور اپنے زمانے کے اتنے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے بنے کہ کہتے تھے اس زمانے میں تین لوگ تھے بہت رونے والے, اس میں ایک حضرت فضیل بن عیاض تھے اور دوسرا رونے والا حضرت ہارون رشید, خلیفہ ہارون رشید تھا بادشاہ وقت, اتنا روتے تھے اللہ تعالی سے. تو کیا ایسا اللہ نے نشان مٹایا اس گناہوں کا, وہ ڈاکے کا, کہ آج ایک امت کے صلحاء کے, علماء کے, مشائخ کے شیخ بنے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں پھر گناہ کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے کہ ایسے کہو انک عفوون, کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اور یاد رکھیے کہ گناہ کے نشانات چار قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ وہ گناہ کے نشانات ہیں کہ جو ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اگر مخلوق نے دیکھا وہ تو الگ بات ہے, جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیا, جو ہم نے اکیلے کیا, اور جس گناہ کے بارے ہم نے کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا, کسی کو پتا نہیں چلا, ہم یعنی اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس پر چار گواہ ہیں. نمبر ایک, یہ مضمون میرے شیخ کا ہے, فرماتے ہیں نمبر ایک, نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ, اب وہ صحیفہ نشر کیا جائے گا, وہ اعلان ہوگا کہ یار یہ گناہ تو میں نے بڑا چھپ کے کیا تھا. اب تو لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا نا کہ جو کام میں نے چھپ کر کیا تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں پکڑے گئے. واہ صاحب, سی سی ٹی وی کیمرے پر تو کتنا ایمان ہے کہ جی موبائل پر ویڈیو بنا لی گئی, تصویر بنا لی گئی, سی سی ٹی وی کیمرے میں فوٹیج آ گئی, قتل کر کے بھاگے, چوری کر کے بھاگے, یا کوئی اور گناہ بدماشی کا کام کیا, قانون کے خلاف کیا, سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گئے, یعنی سی سی ٹی وی نے پاؤں پکڑ لیے. اللہ تعالیٰ کے کس چیز کی کمی ہے, یہ تو ہمارے فوٹیج سی سی ٹی وی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لگا کے رکھے ہیں. یہ جو دوسرا گواہ ہے کرامن کاتبین, یہ جو دائیں بائیں ہمارے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یعلمون ما تفعلون, جانتے ہیں یہ جو کچھ تم کرتے ہو. تنہائی میں کیا کر رہا ہے, موبائل کھول کر انٹرنیٹ چلا کر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے بےہدا چیزیں کہ جی کسی کو نہیں پتا, کسی کو خبر نہیں, کیونکہ کیوں کمرے کا دروازہ بند ہے, کنڈی لگا دی, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اس کنڈی سے ان فرشتوں کا کیا کرے گا. دادا وہ گناہ اب سی سی ٹی وی میں آ گیا, تو دو گواہ ہوئے نا, نامہ اعمال اور یہ فرشتے. تیسرے گواہ جو ہے وہ زمین ہے, یہ زمین خود بھی گواہی دیتی ہے اپنے اوپر اعمال کو. سورہ زلزال میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا, واخرجت الارض اثقالها, کہ یہ زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. صحابہ نے پوچھا بوجھ سے کیا مراد ہے, تو فرمایا کہ بوجھ سے مراد کیا ہے, بوجھ سے مراد اعمال ہیں, کہ جو اعمال ہم اس زمین پر کرتے ہیں وہ اعمال ہیں. اس لیے جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بندہ جو زمین پر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, زمین گویا کہ خوشی سے اپنے باہیں پھیلا لیتی ہے کہ آ جا تیرا آنا مبارک ہو. اور وہ بندہ جو کہ نافرمانی کرتا ہے زمین کے اوپر, زمین کہتی ہے آ جا مجھ پر تو بہت اکڑ کے چلتا تھا نا, اور میرے شیخ فرماتے تھے جب جوتی بھی رکھو آرام سے رکھو, ایسے مت پھینکو متکبرین کی طرح کہ ایسے جوتی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہاں کسی بیچارے کی کمرے میں تکلیف ہے, معذور ہے, تو وہ اور بات ہے کہ وہ بیچارہ معذور ہے, تو وہ معذور عذر کی وجہ سے وہ جوتی زمین پہ ایسے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ بیچارہ جھک نہیں سکتا, لیکن اس کی نقل ہر آدمی نہ کرے بلکہ جوتی کو بھی آرام سے رکھے. بیچ میں ایک بات اور یاد آئی کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ, یہ بھی آج کل ایک اچھا خاصا فیشن بن چکا ہے. اس کے بارے میں جس آدمی کو کرسی پر نماز پڑھنی ہو وہ پہلے علماء سے اس پر رجوع کرے, معلوم کرے کہ میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, کیونکہ یہ بھی آج کل اچھا خاصا فیشن بن چکا ہے. ایک آدمی چار منزل سے اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے, روزانہ پارک میں واک کرنے جا رہا ہے, ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہی, اور پھر بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی معذور ہے لیکن اس عذر کے میں کرسی کے بجائے وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے. زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اس میں عاجزی بھی ہے. کرسی پہ تو چیئرمین صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، سٹائل ہوتا ہے نا. اچھی خاصی فرعونیت ہوتی ہے. اور پھر مسجد میں پھر یہ عجیب کہ کرسیاں ایسی ٹکا کے رکھی ہوئی کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، بلا الیکشن ایسے منتخب ساری زندگی کے لیے ہو گئے کہ ان کی کرسی کو ہٹا بھی نہیں سکتا، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اٹھا دو. تو بہرحال زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اور اگر کرسی کے مسائل ہوں تو ڈاکٹر کہے لیکن مفتی سے ضرور پوچھیں. اگر صرف ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہم، یاد رکھیے گا، جب تک مفتی اس کی تصدیق نہ کرے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، مان لو کہ اس کے روزہ کا بیچارے کی ہمت ایسا بیمار ہو گیا، ایسا ضعف آ گیا، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ فدیہ روزے کے بعد دے گا. مثلا ایک روزہ گزر گیا، اس کے بعد فدیہ اس کا دے سکتا ہے. کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے رمضان شریف کا فدیہ پہلے ہی دے دیتے ہیں، یا 20 رمضان میں آئی اور پورے مہینے کا فدیہ دے دیا، تو اس سے فدیہ ادا نہیں ہوگا. روزہ گزرنے کے بعد فدیہ ادا کیا جاتا ہے. ہاں ایک روزہ گزر گیا، اب ٹھیک ہے، یہ ایسا معذور ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جوان ہوگا، دوبارہ صحت پکڑے گا اور روزے کی رکھنے کی طاقت اس کو دوبارہ آ جائے گی، امید نہیں ہے، تب یہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر پھر بھی طاقت آ گئی سلاجیت کھا کر، کیونکہ کوئی دوست اس کے لیے کوئی زبردست کیپسول لے آیا کہ اس سے اس کی کھوئی ہوئی جوانی پھر دوبارہ بحال ہو گئی، اور وہ بھی شیخ فانی کے لیے، تو یاد رکھیے کہ فدیہ، وہ فدیہ صدقہ ہو جائے گا، اب اس کو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے، اس لیے کیپسول کھانے سے پہلے مشورہ کر لے. تو بہرحال اللہ تعالی نے تیسرا گواہ جو ہے وہ زمین ہے گناہ پر، اور چوتھا گواہ یہ خود ہمارے اعضا. ہم ہاتھ سے کچھ کرتے ہیں، آنکھ سے کچھ کرتے ہیں، کان سے کچھ کرتے ہیں، یہ اعضا خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جو حرام کسب کیا تھا، جو حرام چرایا تھا، یہ اعضا، یہ ہاتھ پاؤں، منہ پر مہر لگے گی، منہ نہیں بولے گا، زبان سے نہیں بولے گا، بلکہ اب وہ اعضا بولیں گے، خود بولے گی، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، ناک بولے گی، ہاتھ بولیں گے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ آنکھ اور زبان کے نہ ہو، زبان خاموش اور یہ دوسرے اعضا کیسے بولیں گے، ایک سوال ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ یہ زبان کیسے بولتی ہے. اگر صرف زبان سے ہی بولنا ہوتا، ہماری مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں بول، اس کے پاس زبان ہے لیکن وہ نہیں بول سکتا، اور عالم میں کتنے گونگے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں گونگے ہیں جو زبان رکھتے ہوئے نہیں بول سکتے، جانور ہے جن کی زبان ہے وہ زبان رکھتے ہوئے نہیں بولتے. تو پتا چلا یہ بلوانا یہ من جانب اللہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زبان جیسی بظاہر بے حس چیز ہے، اس زبان سے بلوا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے آنکھوں سے، کان سے، اعضا سے بلوانا کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شہادتیں تو پتھروں سے کہلوا دی، موسیٰ علیہ السلام سے درخت میں گفتگو کی، من الشجرۃ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے درخت کے ذریعے سے گفتگو کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جا رہے ہیں اسلام لانے کے لیے جا رہے ہیں, ابھی رستے میں ہیں, ایک بچھڑے کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ بچھڑا کہہ رہا ہے یا اعلی ذریح امر النجیح, کہ اے رجل یصیح, کہ اے اعلی ذریح, کہ ایک شخص وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو پیش کر رہا ہے, اس بچھڑے سے آواز آ رہی ہے, اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس بچھڑے سے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کر رہا ہے, وہ بچھڑا یہ گفتگو کر رہا ہے. اس اللہ تعالی نے بچھڑے سے کہلوا دیا. اپنے معصوم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی شہادت, ایک بے زبان بچہ, جو معصوم بچہ ابھی بولنے کا وقت نہیں آیا, اس بچے سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی معصومیت کہلوا دی. تو میرے پیارے دوستو, جو اللہ تعالی زبان سے بلوا سکتا ہے اس کے لیے دوسرے اعضاء سے بلوانا کیا مشکل ہے. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں زمین سے کتنی چیزیں وہ بھی بول رہی ہیں. لہذا قرب قیامت کی نشانی, ایک جانور عجیب غریب نکلے گا, وہ جانور بھی انسانوں سے گفتگو کرے گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں, لہذا اللہ یہی اعضاء جن کو ہم مزہ دیتے نا, کسی آنکھ سے حسینوں کو دیکھیں گے, ننگی فلمیں دیکھیں گے, ننگی تصویریں دیکھیں گے, بڑا مزہ آئے گا. ارے بھائی تجھے کیا مزہ آئے گا, فلم دیکھنے والے کو کیا مزہ آئے گا, مزے تو وہ اڑا رہے جو فلم میں, تو کیا اڑا رہا ہے, تو بے پرگی اڑا رہا ہے. اور اپنی جوانی اپنی صحت کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اپنی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور نافرمانی اور گناہ ہم بول رہے ہیں ملے رہے ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, مانگو اللہم انک عفوون. آپ دیکھیے شب قدر کتنی اونچی رات ہے, اور اس رات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمون سکھا رہے معافی کا, اس سے پتا چلا کہ پورے رمضان شریف کا جو نچوڑ ہے وہ شب قدر ہے, اور شب قدر کا اور پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پوری زندگی کے نیک اعمال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. آپ دیکھیں کوئی مضمون نہیں ہے کہ اللہ یہ فیکٹری دے, یہ مکان دے, یہ عزت دے, فلاں چیز دے, فلاں چیز, کچھ نہیں, صرف تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, صرف معافی کا مضمون ہے. پتہ چلا معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف, صرف ایک قلم عف پھر جائے بس کہ ہم نے تجھے معاف کیا بس. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملنا. آگے فرمائے کیا, اِنَّكَ عَفُوٌ کریمن. بعض جگہ جو پرچے چھپے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ کریمن نہیں لکھا ہوتا, لیکن حدیث شریف ترمذی شریف کی روایت کے اندر کریمن بھی ہے. کریم کے چار معنی میرے شیخ فرماتے ہیں, کریم کے چار معنی. نمبر ایک, الکریم والذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ, کہ کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق کے دے, یعنی نالائق کو لائق بنا دے, یہ کریم ہے. ہم اللہ تعالی کی معافی کے لائق نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اللہ اپنے کرم سے معاف فرماتے ہیں. اور معاف کیا فرماتے ہیں, مسجد میں آنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. یہی رمضان شریف کا مہینہ, ہم اپنے اوپر کیا ناز کرتے ہیں کہ میں نے یہ عبادت کی, میں نے یہ عبادت کی. یہی رمضان شریف کا زمانہ ہے, کتنے لوگ ہیں مسجد کے قریب نہیں پھٹکتے, کتنا اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہی رمضان شریف کا زمانہ ہے, ہٹے کٹے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ایکسرسائز کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنا کولیسٹرول چیک کراؤ, تو 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں. ان سے بولو بھائی روزہ رکھ لو, ارے صاحب روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا. تو ان کو کچھ نہ کہے, ہم شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے اپنا کرم ہے, آپ کی مہربانی ہے کہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. تو کریم کے ایک معنی نالائق کو عطا کرے, کریم کے دوسرے معنی جو بغیر سوال کے عطا کرے. الکریم هو الذی یعطی بدون مسألۃ ولا سؤال, بغیر سوال کے دے دے. ذرا ہم دیکھیں اپنے, ہم میں سے صبح کتنے لوگ ہیں پوری مسلمان پوری انسانیت دیکھ لے کون اٹھ کے دعا مانگتا ہے کہ اللہ آج مجھے سارا دن زندہ رکھیے گا آج مجھے سارا دن سانس دیجیے گا یا اللہ آج افطاری میں ضرور پکوڑے دیجیے گا افطاری میں ضرور آج چھولے چنے اور چاٹ اور پاپڑ اور شربت ضرور دیجیے گا آج مجھے کون دعا مانگتا ہے شام کو آج کا کھانا بھی کھلائیے گا دن بھر عبادت کی توفیق دیجیے گا کہاں دعا مانگتے ہیں ہم لوگ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کیا دن بھر ہمیں صرف ایک سانس بھی کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن اللہ عطا فرما رہے ہیں ذرا جاؤ آکسیجن سلینڈر لے لو یا ہسپتال میں آکسیجن اپنی ناک میں لگوا لو پھر آپ کو بل اتنا بڑا پکڑا دیں گے اور اللہ تعالیٰ مفت میں آکسیجن عطا فرما رہے ہیں کتنی بلاؤں کو ہم سے دور فرما رہے ہیں کتنی نعمتوں کو صبح سے لے کر شام تک ہم کو عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہم نے مانگا بھی نہیں یہ ہے کریم ذات الکریم الذی یعطی بدون مسألۃ ولا سؤال دو تعریف ہو گئی نمبر تین الکریم الذی یعطی فوق ما نتمنا بھی ہماری تمناؤں سے بڑھ کر جو عطا کر دے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ فلاں چیز دے دیجئے پتہ چلا اس سے بڑھ کر مل گیا اس پر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ شعر پڑھتے تھے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں در مانے موتی بے بہا بہت قیمتی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں تو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرمانے والا تین تعریف اور نمبر چار الکریم والذی یعطی ولا یخاف ما نفاد عندہ کہ عطا کرے اور اس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہ ہو سبحان اللہ ہم تو کسی کو افطار کراتے تو ڈر لگتا ہے کہ یار صدقہ دیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے یار ختم نہ ہو جائے ہمارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا قسم کھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضرورت تھی آپ کو قسم کھا کر کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم کسی کو دیں گے کہ مال کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا خرچ کریں گے ماں پر باپ پر دوستوں پر غریبوں پر ہمارا کیا ہوگا نہیں صدقہ دے اللہ اور بڑھاتے یہ کریم کی شان ہے تو کیا فرمایا اللہم انکا عفوون کریمون اب دیکھو دعا مانگنے کا مزہ بڑھ جائے گا نا کہ ماں نے پتا چلے کہ عفوون ہے اتنا معاف فرمانے والا اور کریمون ہے کیسے فضل اور مہربانی فرمانے والا اب کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا عجیب الفاظ ہے میرے شیخ فرماتے ہیں تحب العفا تحب العفا اردو ترجمہ یہ بنا کہ عفو کو معافی کو پسند فرمانے والا معاف فرمانے کا عمل اللہ کا پسندیدہ عمل اور ملا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں اے انت تحب انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک کہ اپنے بندوں پر اپنی صفت عفو کا ظہور فرمانا یہ آپ کو بہت پسند ہے کہ ایک گناہگار بندہ آپ کے سامنے آئے آپ سے معافی مانگے اور ایسے بندے کو معاف فرمانا آپ کو بڑا پسند ہے یہ معرفت کیا یہ معرفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے کہ معرفت کا کتنا عجیب مضمون بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو اشکال ہوگا کہ یار میں کہہ تو رہا ہوں اللہم انک عفو کریم آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں بہت کرم فرمانے والے ہیں لیکن یہ آپ کا معاف فرمانے کا عمل کیسا ہے نہیں فرما رہے نہیں پسندیدہ عمل ہے یہ جیسے انسان اپنی دسترخوان پر اپنی جب پسندیدہ ڈش دیکھتا ہے افطار پارٹی میں جب پسندیدہ ڈش دیکھتا ہے تو دعا مانگتا ہے اور مانگتے مانگتے آنکھیں کیسی خوشی سے چمکنے لگتی ہیں کیسی آنکھوں میں امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ سبحان اللہ رول بھی آ گیا ماشاء اللہ. یا اللہ آج تو میری ساری دعائیں قبول ہو گئی. اور اس وقت آنکھوں میں کیا حال ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بیچارہ ابھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں لوں گا, اس سے پہلے ہی لوگ چھپٹ کے لے لیتے ہیں, پھر بیچارے کے صحیح آنسو نکلتے ہیں, ہائے اللہ میں تو مر گیا, لگتا ہے آج کا میرا روزہ قبول نہیں ہوا. تو پسندیدہ عمل ہے تحب العفو, پسندیدہ عمل. تو پھر کیا فرمائے, فاعفو عنی. یہاں پر فائے تعقیبیہ لگایا جس کے اندر عجلت ہے, تعجیل ہے, تعقیب فوراً. یعنی بندے نے آپ سے معافی مانگی, آپ سے معافی کے لیے رابطہ کیا, پسندیدہ عمل ہوا, فوراً آپ معاف فرماتے. یعنی آپ معاف فرمانے میں دیر نہیں فرماتے. آپ اس کو یوں سمجھیں, چلو آج کل کی مثال سے, کہ روزے دار صاحب صائم دعا مانگ رہا ہے, یا اللہ اپنا فضل فرما, ادھر سارن بجا, دھن جلدی کیا, خوشی کے مارے, روزہ کھلنے کی خوشی کے مارے بسم اللہ بھی نہیں پڑتا. روزے کی دعا تو کیا پڑے, بےچارا بسم اللہ بھی نہیں پڑتا. کہ اللہ کے بندے جہاں اتنی محنت سے روزہ رکھا, بسم اللہ پڑھ لے, کھا رہا ہے, شروع اللہ کے نام سے شروع کر, خوشی کے مارے بس جلدی سے ہاتھ پھیرا, کہ گویا کہ بس اسی کا انتظار تھا, کہ یہی دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ مؤذن جلدی سے اذان دے دے بس. تو دیکھیے اپنے پسندیدہ آواز سنتے ہی وہ سائرن کی آواز, وہ سائرن کی آواز, وہ اذان کی آواز, مغرب کی اذان کی آواز رمضان شریف میں کتنی محبوب ہوتی ہے. اس لیے نہیں محبوب ہوتی کہ نماز پڑھیں گے جا کے, بلکہ اس لیے محبوب ہوتی کہ اب جان میں جان آئے گی, ہائے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا, نڈھال ہو گئے. تو اب آپ اس سے تصور کریں, ہم ایک محدود ہیں, میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, اللہ تعالیٰ کی صفات کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو, واللہ اس تشبیہ سے نہیں سمجھایا جا سکتا, لیکن سب ایک تشبیہ دینے کے لیے ہے کہ جس طرح ہمیں عین روزے کے وقت میں, افطار کے وقت میں اذان کی آواز, سائرن کی آواز کتنی محبوب ہوتی ہے, اور ہم روزہ کھلنے میں کتنی تعجیل کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں, جھپٹ کے ہاتھ مارتے ہیں, بس سمجھو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے معافی مانگنے کو پسند فرما کر معاف فرماتے ہیں. یعنی گویا سے جلدی سے اس بندے کو چھپٹ لیتے ہیں, جلدی سے آ جا تو. اس دعا کا اہتمام کریں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. آسان دعا ہے, یاد کر لیں. اور شب قدر کے ابھی بھی مانگے کہ ہر شب شب قدر است, ہر شب بزرگ فرماتے ہیں ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی, اگر تو قدر کر لے تو ہر رات شب قدر ہے. کون سی رات ایسی نہیں ہے, ہم تو شعبان کی فضیلت پڑھتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کروں مغفرت کروں اس کی, ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل مانگے میں اس کو عافیت دوں. ہم یہ فضیلت پڑھتے ہیں, شعبان میں عبادت کرتے ہیں, ارے اللہ تعالیٰ کا ہر رات میں اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یہ تو ہماری غفلت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنے بندوں کے ساتھ ہر رات میں یہی معاملہ ہے کہ وہ آدھی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, رحمتیں اترتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو سو رہے ہیں, سونے والے بندو کون ہے تم میں سے جو مجھ سے مغفرت مانگے, جو مجھ سے رزق مانگے, جو مجھ سے آپ سوال کرے مانگے اور میں اس کو دوں, میں مغفرت دوں, میں رزق دوں, میں اس کی اس مشکلات کو حل کروں. اسی لیے تو عارفین کو رات کا وقت بڑا پسند ہوتا ہے, کہ رات کا اندھیرا اور رات کی تنہائی وہ منتظر ہوتے ہیں کہ یہ موقع ملا اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کا, کیونکہ جب محبوب خود ہی قریب آ جائے تو کیا کہنا, اللہ اکبر. تو اس لیے عارفین کو اور عاشقین کے لیے وہ بڑا پسندیدہ وقت ہے کہ اس وقت میں وہ پھر وہ وقت اس وقت کو مناجات میں گزارتے ہیں, اللہ سے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. تو یہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفا فاعف عنی، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں اور اس معنی کے استحضار کے ساتھ تاکہ مانگنے کا مزہ بڑھ جائے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرما دے اور مہربانی فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و بارک وسلم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما. يا الله ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خلوت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے جسم کے ہر عضو کے گناہوں کو معاف فرما. اور اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں جس طرح آپ نے ہمیں یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اپنی رحمتوں کو عام فرمایا اور تام فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی رحمتوں کو متوجہ فرمایا، یا اللہ آپ نے اتنے انتظامات فرمایا، یا اللہ ان تمام انتظامات کے صدقے میں ہمارے لیے معافی کا بھی انتظام فرما، ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے یا اللہ تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری زبان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعضاء اور جسم کے تمام حصے کے گناہوں کو معاف فرما. اور یا اللہ گناہوں کے نشانات کو مٹا، معافی تام عطا فرما. یا اللہ اور گناہوں کی معافی بھی عطا فرما اور طلابی فی بھی فرما دیجئے. اور یا اللہ مغفرت بے حساب فرما دیجئے، اپنی رحمتوں کو میں کے بارش میں، اپنی رحمتوں کی بارش میں ہم سب کو نہلا دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پر تام فرما، عام فرما اور تمام فرما دیجئے. تمام امت مسلم پر یا اللہ اپنی رحمتوں کو عام فرما، رمضان شریف کو یا اللہ بہانہ فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. یا اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی مغفرت بے حساب فرما، درجات کو بلند فرما، رحمتوں کو نازل فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں 100% شریعت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو جذب فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اور اپنی یا اللہ محبت سے اعمال شریعت کو کرنے کی توفیق عطا فرما، مغفرت بے حساب فرما، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ہمارے شہر اور ملک میں امن استحکام اور شریعت کا بول بالا فرما دیجئے، یہود و نصارہ کے تسلط سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہماری زراعت کو یا اللہ اسلامی بنا، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں 100% یا اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقار الرجال وشماتة الاعداء وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا